قبل ہم نے فن ثانی علم بیان شروع کیا تھا، مصنف علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ علم بیان کو علم بدیع پر کیوں مقدم کیا گیا، کہتے ہیں اس لیے کہ علم بیان کی ضرورت پڑتی ہے نفس بلاغت میں، تو یہ جز ہے بلاغت کا، اور علم بدیع وہ تابع ہے بلاغت کی، بلاغت سے کیا ہے، بلاغت سے خارج ہے، اس کے تابع ہے بھائی، اس کا جز نہیں، اس لیے کہ علم بیان جو ہے یہ اس لیے جز ہے کہ اس میں احتراز ہوتا ہے کس سے، تاقید معنوی سے، اور تاقید معنوی سے احتراز ضروری ہے کس کے اندر، فصاحت کے اندر، اور فصاحت ضروری ہے کس میں، بلاغت میں، تو معلوم ہوا اس کی ضرورت پڑتی ہے کس کی، نفس
علم بیان،
علم بیان کی ضرورت پڑتی ہے کس میں، نفس بلاغت ہی میں پڑتی ہے، لہذا اس کو مقدم کیا، اور پھر بتلایا ہوا علم ای ملکت یقتدر بها علی ادراکات جزئیت، وہ ملکہ ہے جس کے ساتھ قدرت قادر ہوا جاتا ہے کس پر، ادراکات جزئیہ پر وہ، تو علم کی دو معنی انہوں نے یہاں بیان کیے، ایک ملکہ بھی اور ایک اصول اور قواعد معلومہ، تو جس شخص میں، اور دونوں معنی صحیح ہیں علم کے، جس شخص میں ملکہ ہوگا وہ بھی کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کر سکتا ہے، تو وہ علم بیان کا ماہر، یا جس کے ذہن میں سارے قواعد حاضر ہوں تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کر سکتا ہے، یعرف به ایراد المعنی الواحد، جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک معنی کو لانا، المدلول علیہ بکلام مطابق لمقتضی الحال، ایسا معنی جو مدلول علیہ ہوتا ہے کس کے ساتھ، مولانا ایسے کلام کے ساتھ، یعنی ایسا کلام اس پر دلالت کرتا ہے جو مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ، معلوم ہوا مطابقت لمقتضی حال ضروری ہے پہلے سے، معلوم ہوا علم معانی مقدم ہے کس پر، علم بیان پر بھائی، کیونکہ مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہم نے کس میں پڑھی بھائی، علم معانی میں پڑھی، اور مختلف طریقوں سے اور تراکیب سے جو آپس میں مختلف ہوتی ہیں کس چیز میں، وضوح دلالت میں، یعنی دلالت کے واضح ہونے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، وہ ترکیبیں الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہونا مراد نہیں ہے، تو یعنی بعض طریقے ایک معنی ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، تو بعض کیا الفاظ کیا ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں زید کریم، اس کی دلالت اس پر کیا ہے، واضح ہے، اوضح ہے مولانا، سب سے زیادہ واضح ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں مولانا زید جبان القلب، یا زید محزول الفصیل، یا کیا کہتے ہیں آپ، جی زید کثیر الرماد، ان کی دلالت اتنی واضح نہیں ہے جتنی واضح کس کی دلالت ہی، زیدون کریم، تو اس علم کے ذریعے ہم تو یہ وضوح دلالت کے اعتبار سے یہ طریقے مختلف ہوئے بھائی، پھر اس کے بعد علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ خفی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ علامہ خلخالی نے یہاں پر معطوف محذوف نکالا، اس لیے کہ جب وضوح کی بات آ گئی ایک معنی معلوم ہوا اوضح ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، واضح، تو لازمی بات ہے جو واضح ہے وہ اوضح کی بنسبت کیا ہے، خفی ہے، واضح اوضح کی بنسبت کیا ہے، خفی ہے، تو خفا کا ذکر اسی کے اندر آ گیا، اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وضوح دلالت کے یہ مختلف ترافی بطرق مختلفہ کہا، اس کی مختلف کی قید بڑھائی مولانا، فی وضوح دلالت، یہ مختلف کس چیز میں ہوں گی، وضوح دلالت میں، بھئی یہ وضوح دلالت میں یہ قید کیوں بڑھائی بھئی مختلف ہونے کے ساتھ، کہتے ہیں بھئی کس کو نکالنے کے لیے؟ وہ تراکیب جو مختلف ہوں صرف الفاظ اور عبارت میں، وضوح دلالت میں ان میں کوئی فرق نہ ہو. مثلا ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ ہیں، اسد بھی ہے شیر کے لیے، لیس بھی ہے، حارس بھی ہے، غزنفر بھی ہے، اور حیدر بھی ہے، صفدر بھی ہے، یہ تمام الفاظ ہیں. تو کسی ایک لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ لے آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی دلالت ایک جیسی ہے. جیسے اسد کی دلالت شیر پر ہے، غزنفر کی بھی ہے، اور لیس کی بھی ہے، حارس وغیرہ کی بھی ہے، اور وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. بلکہ مراد کیا ہے کہ ان دلالتوں میں فرق ہو، کس اعتبار سے؟ وضوح اور خفا کے اعتبار سے. بعض کی دلالت اوضح ہو، بعض کی واضح، بعض کی خفی اور اخفا ہو. جی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ المان الواحد کے اندر جو الف لام آیا ہے وہ استغراق کے لیے ہے، اور استغراق کی میں نے بتلایا تھا دو قسمیں ہیں، ایک استغراق حقیقی کے تمام افراد کا احاطہ کر لے، اور ایک استغراق عرفی کے تمام افراد کا احاطہ کرے لیکن باعتبار عرف کے، باعتبار حقیقت کے نہیں. جیسے امیر نے زرگروں کو طلب کیا تو ساری دنیا کے زرگر نہیں مراد، بلکہ صرف کون سے مراد ہیں؟ اس شہر کے یا اس کی مملکت کے مراد ہیں بھائی. تو استغراق یہاں بھی ہے کہ سارے سناروں کو اس نے بلا لیا مولانا، لیکن کیا استغراق حقیقی ہے؟ نہیں، یہ استغراق عرفی. تو یہاں پر بھی استغراق عرفی ہے، اس لیے کہ استغراق حقیقی ممکن، استغراق حقیقی یہاں درست نہیں، کہ کیونکہ ایک ہی شخص تمام دنیا کے معانی کو جان لے یہ ممکن نہیں ہے. تو استغراق عرفی مراد ہے کہ کوئی ایک شخص جس معنی کو بھی چاہے ادا کرنا، اس کو وہ مختلف طریقوں سے ادا کر سکے. کبھی ایسے الفاظ سے جن کی دلالت بڑی واضح ہو، اور کبھی ایسے الفاظ سے جن کی دلالت اتنی واضح نہ ہو، اس میں ملکہ پیدا ہو جائے. لہذا صرف ایک ترکیب کو مختلف طرق سے ادا کرنا اس کو آ جائے تو اس کو علم بیان کا ماہر نہیں کہیں گے. پھر اس کے بعد مصنف نے کیا شروع کی؟ تقسیم بھائی، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے وضوح اور خفا کی، اور ہر دلالت کے اندر وضوح اور خفا جاری نہیں ہوتا بھائی. آگے چل کر جیسے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ہمارے اس علم کے اندر ہم دلالت مطابقی سے ہماری بحث نہیں، کیونکہ دلالت مطابقی کے اندر وضوح اور خفا جاری، بلکہ اس کی دلالت ہمیشہ واضح و اوضح ہوگی. جب واضح اور اوضح ہے، کسی میں فرق ہی نہیں ہے، اور ہم نے تو بات کرنی ہے کس چیز کی؟ کہ ان میں فرق ہو، کسی میں خفا ہو، کسی میں وضوح ہو مولانا. تو لہذا اب انہوں نے بتلانا شروع کیا بھائی کہ کس کون سی دلالت وہ قابل ہے وضوح اور خفا کے، اور کون سی دلالت اس قابل نہیں ہے. تو پہلے کہا دلالت اللفظ مولانا، تو دلالت اللفظ کہا تو کس دلالت کو خارج کر دیا؟ غیر لفظ کو خارج کر دیا. پھر آگے علامہ طفتازانی نے شرح میں قید بڑھا دی، یعنی دلالت الوضعیہ، یعنی کون سی دلالت ہے؟ یہ دلالت لفظیہ کی بھی تو تین قسمیں تھیں مولانا، ایک لفظیہ وضعیہ، لفظیہ عقلیہ، لفظیہ طبعیہ. لفظیہ وضعیہ، جیسے ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہو خاص معنی کے لیے، جیسے کتاب وضع ہے اس چیز کے لیے مولانا، زید کا لفظ وضع ہے ذات زید کے لیے، دیوار وضع ہے اس چیز کے لیے بھائی. تو یہ ساری چیز ہر ایک معنی کے لیے وضع ہے بھائی، اور لفظ بھی ساتھ ہے لفظ ہے. اور پھر دوسری قسم کیا تھی؟ دلالت عقلی، کہ دال لفظ تو ہے لیکن وضع وہاں پر موجود نہیں. جیسے دیوار کے پیچھے کسی کی آواز آپ نے سنی دیزن، آپ اس یہ دیز لفظ تو کسی معنی کے لیے وضع نہیں ہے، آپ کو اس سے اتنا پتا چل گیا دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے. تو یہ جو دیوار کے پیچھے جو اس شخص کا پتا چلا اس پر لفظ دیز نے دلالت کی، لیکن کیا دیز اسی کے لیے وضع تھا؟ اس کے لیے وضع تو یہ دلالت عقلی ہے، اس میں وضع کا تعلق نہیں ہوتا. اور تیسری قسم طبیعت ہے جس میں دلالت ہوتی ہے، کس کی وجہ سے؟ طبیعت کی وجہ سے. جیسے اح اح کی آواز دلالت کرتی ہے کس پر؟ سینے کے درد پر. تو کیا اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ وضع نہیں کیا گیا بھائی. تو دلالت، تو ماتن نے دلالت لفظ کہا، علامہ تفتزانی نے دلالت وضعیہ کی قید لگا دی. کس کو نکال دیا؟ دلالت عقلیہ اور دلالت، ان دونوں کو اس لیے نکالا کہ آگے تقسیم شروع ہونے لگی ہے، اور وہ تقسیم صرف دلالت لفظیہ وضعیہ میں چلتی ہے، طبعیہ اور عقلیہ میں نہیں چلتی. تو پھر انہوں نے آپ کو بتایا بھائی دلالت یا لفظی ہوگی یا غیر لفظی. بھائی دلالت غیر لفظی کی انہوں نے دلالت غیر لفظی وضعی کی مثال انہوں نے دی بھائی، خطوط، عقود، نصب اور اشارہ، جن کو دوال اربعہ کہتے ہیں. خطوط سے مراد یہ حروف و الفاظ وغیرہ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور عقود سے کیا؟ وہ عرب جو بھائی گنتی شمار کرتے تھے بھائی، سمجھ میں آئے بھائی، مخصوص طریقہ تھا. ایک اس سے ادا کرتے تھے بھائی، دو تین، یہ چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو اور دس، بیس، تیس، چالیس. مثلاً میں کہنا چاہتا ہوں پینتالیس، میں کیا کہوں گا؟ کسی کو میں نے پینتالیس کا اشارہ کرنا ہو بھائی، یہ تھا یہ بھائی، اس کا کیا معنی؟ اچھا جی، اب میں مثلاً میں نے کہنا، اچھا یہ چالیس تھا بھائی، یہ پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے. اچھا میں نے ننانوے کہنا ہے، میں کیسے کہوں گا؟ کیسے تھا؟ یہ ننانوے ہے. اچھا سو پھر اس ہاتھ پہ آ جاتا تھا، وہی ترتیب، یہ سو، دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو، چھ سو. کسی کو میں نے کیا کہنا ہو بھائی؟ چھ سو کیا عدد بولیں آپ بھائی؟
بیاسی.
چھ سو بیاسی. اچھا یہ آ گیا، یہ آ گیا اسی کی کیا علامت تھی؟ یہ اور بیاسی بھائی، یہ بھائی 682 اشارہ. عرب کو پتا تھا بھائی، ان کے بالکل عام رائج تھا عرف میں، بالکل آپس میں. ہاں بھائی آپ نے رائج ہی نہیں ہے اشارہ، یہ رائج ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ ان کے ہاں عام مستعمل تھے بالکل. جی ہزار، ہاں ہزار کے نہیں، یہ تھا یہ دس ہزار. اچھا ہزار کے لیے یہ سو تھا. ہاں جو سو کا اشارہ ادھر کیا تھا؟
یہ ادھر ادھر والے ہاتھ، یہ تو وہ
ہزار کا کیا بنے گا؟ دس کا کیا اشارہ تھا ادھر؟ ہاں دس کا میرا خیال یہ اشارہ تھا، تو ہزار کا یہ بن جائے گا. اچھا جی کدھر گیا بھائی؟ تو یہ عقود ہے. اور نصب جو نصب کی جائیں علامتیں کسی چیز پر بھائی, اشارات بھائی, جو جیسے اشارہ مثلا ہاتھ سے آپ اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف, آپ سے کس نے پوچھا زید کدھر ہے, آپ نے یوں اشارہ کر دیا, کوئی لفظ بولا آپ نے لیکن پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا, یہ دلالت ہو گئی. تو کہتے ہیں مولانا دلالت, پھر اس دلالت لفظیہ وضعیہ یہاں پر مقصود ہے مولانا, اور وہ کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا اس طور پر ہونا کہ اس سے معنی سمجھ میں آ جائیں جب اس لفظ کو مطلق بولا جائے, کوئی اور قرینہ نہ ہو بھائی, بنسبت یہ, اور یہ سمجھ میں آئے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے, عالم بالوضع کی طرف, وہ شخص جس کو وضع کا پتہ بھی ہو کہ یہ ذات زید کا لفظ کس ذات کے لیے وضع ہے. تو جب بھی آپ زید بولیں گے کوئی قرینہ کچھ بھی نہ ہو فوراً وہ سمجھ جائے گا اس سے کون سی ذات مراد ہے, جب بھی آپ کتاب کہیں گے فوراً وہ سمجھ جائے گا اس کا کیا معنی ہے, بس اس کو کیا ہونا چاہیے, عالم بل وضع ہو, یہ پتا ہونا چاہیے اس لفظ کا, اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. پھر کہا انہوں نے, پھر آپ نے مولانا پڑھا ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں بھائی, دلالت مطابقی, تضمنی اور التزامی. مطابقی کہتے ہیں لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے, تضمنی کہتے ہیں اپنے موضوع لہو کے جس, جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر, اور التزامی کہتے ہیں موضوع لہو کے لازم, جیسے انسان کی دلالت زاحق پر بھائی. تو یہ اصطلاحات ہیں مناطقہ کی, اب ہم پڑھ رہے ہیں علم بیان, یہاں پر ان کی اصطلاحات چلیں گی. ان کے انہوں نے دلالت مطابقی کا نام کیا رکھا ہے, وضعیہ رکھا ہے, اور باقی دونوں التزامی تضمنی کا نام انہوں نے عقلیہ رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلالت مطابقی باعتبار وضع کے ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے, جبکہ باقی دو کے اندر دلالت عقل کی وجہ ہوتی ہے. لفظ انسان وضع تو تھا کس کے لیے, حیوان ناطق کے لیے, تو صرف حیوان یا صرف ناطق پر جو اس کی دلالت ہوتی ہے وہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے. عقل کہتی ہے کہ چونکہ یہ اس کا کیا ہے, موضوع لہو کا جز ہے, لہذا اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور اسی طرح التزامی بھائی, اس میں تو موضوع لہو کے خارج پہ دلالت ہوتی ہے, تو وہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ یہ ملزوم کے ساتھ لازم ہے, تو اس پر بھی کیا ہے, دلالت ہونی چاہیے. جبکہ مناطقہ ان تینوں کو وضعی کہتے ہیں مولانا, مطابقی, تضمنی اور التزامی کو, تو کیونکہ ان کے نزدیک ان میں وضع کا عمل دخل ہے بھائی. کس کا عمل دخل ہے, وضع کا عمل دخل ہے, کیونکہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوگا تو پھر اس کے جز یا اس کے لازم پر کیا کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, تو تضمن التزامی کہلائے گا. تو جب تک کلمہ کسی معنی کے لیے وضع نہیں ہے اس وقت تک اس سے التزامی یا تضمنی دلالت مراد نہیں لی جا سکتی. تو دیکھیے بھائی, اب مناطقہ نے بھی ایک کا نام دلالت عقلیہ رکھا یا نہیں, وضعیہ, عقلیہ, طبعیہ, ایک کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا, وہ عقلیہ کس کے مقابلے میں تھی, طبعیہ اور تین قسمیں بنائی تھی نا, لفظ کی اعتبار سے یا وضع کے اعتبار سے دلالت ہوگی, یا کس اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, دیوار کے پیچھے کس نے دیس کہا, یا کس طبیعت کے اعتبار سے. تو یہ عقل والی ہے, یہ کس کے مقابلے میں ہے, وضعیہ اور طبعیہ کے مقابلے میں ہے. جبکہ علم بیان والوں نے بھی دو نام رکھے, ایک وضعیہ ایک عقلیہ, ان کی عقلیہ کس کے مقابلے میں ہے, صرف وضعیہ کے مقابلے میں ہے. اس پر علامہ طبقاتی نے اشکال کیا تھا بھائی کہ ان کے اندر یہ تعریفات دخول غیر سے مانع نہیں, اس لیے کہ مثلا ہم ایک لفظ وضع کرتے ہیں، ایک لفظ ہے شمس، بھائی شمس وضع ہے کس کے لیے؟ سورج اور اس کے شعاعوں کی روشنی کے لیے، اس کے جس سورج کا ٹکیا ہے اور اس کے شعاع مجموعہ، لیکن اسی لفظ کو ہم وضع کر لیتے ہیں صرف شعاعوں اور روشنی کے لیے، اسی لفظ کو ہم صرف وضع کر لیتے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے وضع کر لیتے ہیں؟ روشنی کے لیے وضع کر لیتے ہیں. تو اب دیکھو روشنی کے لیے بھی وضع یہی لفظ، دلالت مطابقی ہے روشنی پر بھی، ٹکیا کے لیے بھی وضع. تو ادھر دیکھو بھائی، ٹکیا پر اس کی دلالت کون سی ہے؟ دلالت ہے وہ بھی دلالت، بھائی سارے کے لیے الگ وضع کیا ہم نے، تو ہر ایک پر دلالت کون سی ہے؟ مطابقی ہے. ٹکیا پر جو دلالت وہ بھی مطابقی، روشنی پر جو دلالت ہے وہ بھی مطابقی، اور مجموعے پر جو دلالت ہے وہ بھی مطابقی ہے. تو ہم نے اس لفظ شمس کو وضع کر لیا مجموعے کے لیے، وہ بھی مطابقی ہوئی اس پر دلالت. ہم نے اس کو صرف روشنی کے لیے وضع کر لیا، اس پہ بھی دلالت کون سی ہوئی؟ ہم نے صرف اس کو ٹکیا کے لیے وضع کیا، اس پر بھی کیا دلالت ہوئی؟ مطابقی ہوئی. اب دیکھو تداخل ہوگا ان سب کا آپس میں، کیسے؟ شمس کا لفظ بولا اور اس سے مراد کیا ہے؟ مجموعہ. کیا مراد ہے؟ دلالت کون سی؟ مطابقی. بھائی تو اس پر دلالت کون سی بھائی؟ مطابقی ہوئی. آپ اس کا جز لو بھائی، ایک صرف روشنی، اس پر دلالت کون سی ہے جی؟ بھائی وضع تو مجموعے کے لیے ہے نا، فی الحال اسی مجموعے والے کو رکھو بھائی. اب اس کی دلالت جز پر ہو رہی ہے، یہ کون سی ہے؟ ٹکیا پر صرف، تزمنی. اور لازم یعنی روشنی پر ہو رہی ہے، یہ کون سی؟ لیکن یہی التزامی بعین ہی اسی وقت مطابقی بھی ہے، کیونکہ اسی لفظ کو ہم نے وضع بھی کس کے لیے کیا تھا؟ نیز. اس کی صرف دلالت جب صرف ٹکیا پر ہے تو یہ دلالت ہے کون سی؟ تزمنی. لیکن بعین ہی اسی وقت یہ دلالت مطابقی بھی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی ہم نے اس کو کیا کیا تھا الگ. تو دیکھو دلالت مطابقی میں کون آ گئی؟ تزامنی. تزامنی میں کیا آ گئی؟ مطابقی آ گئی. تو سب آپس میں تداخل ہوا تینوں قسموں کا بھائی. تو جواب اس کا علامہ طبرانی نے بتلایا تھا کہ امور دو قسم پر ہیں، امور حقیقیہ اور امور اضافی. امور حقیقیہ وہ ہیں مولانا جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں، جبکہ امور اضافیہ وہ ہوتے ہیں جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے ابوت اور بنوت ہے مولانا. تو امور اضافیہ کے اندر حیثیت کی قید ملحوظ ہوتی ہے، اور یہاں بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہے بھائی، رحمک اللہ، اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں. اور جب وہ حیثیت کی قید مذکور ہوئی تو اب دوسری اس میں داخل نہیں ہو سکتی. دیکھو کیسے، اس سورج کی دلالت صرف ٹکیا پر، یہ کیا ہے؟ وہ جو مجموعے کے لیے وضع تھا، اس کی دلالت صرف ٹکیا پر تزمنی. تو اس کی دلالت ٹکیا پر اس حیثیت سے کہ یہ جز ہے، اس حیثیت سے کہ اب مطابقی نہیں آ سکتی، کیونکہ مطابقی آئے گی وہ تو اس حیثیت سے آئے گی کہ یہ کل ہے، جز نہیں ہے. تو اب مولانا کیا ہوا، حیثیت کی قید سے کوئی بھی دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ وکثیر ما یترکون ھذا القید، اور بسا اوقات ترک کر دیتے ہیں اس قید کو، اعتمادا علی شہرت ذالک، اس کی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے، ون سیاق ذہنی الیہ، اور ذہن کے اس کی طرف چلنے اور رہنمائی پانے کی وجہ سے. ذہن کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے اور خود بخود رہنمائی پا لیتا ہے. تو یہ انسیاق لفظ ہے مولانا، انسباق نہیں ہے. وَشَرْتُهُ أَيِ الْإِلْتِزَامُ اللُّزُومُ الذِّهْنِيُّ، اور التزام دلالت التزامی کی شرط ہے مولانا لزوم ذہنی. دلالت التزامی کی شرط کیا ہے؟ یاد رکھو لزوم تین قسم پر ہے مولانا، لزوم تین قسم پر ہے بھائی. یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے بھائی، دیکھ سکتے ہیں دو نمبر حاشیے میں. لزوم تین قسم پر ہے مولانا. ایک وہ لزوم ہے جو ذہن میں بھی ہو خارج میں بھی ہو. دو چیزوں میں مولانا لزوم ہوتا ہے, کبھی ذہن میں بھی ہوگا اور ذہن میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں, خارج میں بھی ایک دوسرے سے جدا. مثلا جفت ہونا چار کے لیے, جفت ہونا کس کے لیے؟ ذہن میں بھی چار کے ساتھ کیا لازم ہے؟ جفت ہوگا, طاق ہو سکتا ہے. خارج میں بھی چار کے ساتھ کیا لازم ہے؟ تو یہ لزوم ذہنی بھی ہے اور لزوم
خارجی,
اور کبھی لزوم صرف خارجی ہوگا یا صرف کیا ہوگا؟ ذہنی. جیسے لزوم عدم بصر کی کس کے ساتھ؟ بصر کے ساتھ, یعنی عما کی, عما کہتے ہیں نابینا ہونا اور بصر کہتے ہیں بینا ہونا. تو جب بھی کس کا؟ عدم بصر کا ذہن میں تصور آتا ہے, یعنی عما کا تصور آتا ہے, فوراً کس کا تصور آ جاتا ہے؟ بصر کا بھی آ جاتا ہے, کیونکہ عما کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بصر کی طاقت تھی لیکن اب بصر نہیں ہے. تو عما کے اندر ذہن میں تلازم ہے مولانا, کس کے اندر؟ عما اور بصر. جیسے عما کا تصور آئے گا کس کا آ جائے گا؟ بصر کا آ جائے گا. لیکن یہ لزوم ذہن میں ہے خارج میں نہیں. خارج میں ایک شخص یا عما ہو کیا ہو عما ہو سکتا ہے یا بصیر ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا عما بھی ہو اور بصیر بھی ہو. تو خارج میں لزوم نہیں, ذہن میں لزوم ہے. تیسری وہ قسم ہے کہ صرف خارج میں لزوم, ذہن میں لزوم. جیسے مولانا کوے کا سیاہ ہونا, کوے کا, تو یہ کوے کا سیاہ ہونا خارج میں لازم ہے, ذہن میں لازم نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ کہیں گے کیسے, ذہن میں بھی جیسے کوے کا تصور آتا ہے کالے رنگ کا بھی آ جاتا ہے. آپ لوگ ذرا تصور کریں بھائی, فلاں علاقے کے اندر ایک کوے کی نسل ہے, بالکل سفید ہوتے ہیں بھائی, کبوتر کی طرح. تصور کر لیا
جی,
بالکل سفید کوے کبوتر جیسے, شکل و صورت یہی, رنگ کیسا؟ دیکھا بھائی, آپ نے سیاہی کو جدا کر دیا یعنی کوے سے, معلوم ہوا ذہن کے اندر ان کے لزوم نہیں ہے. اگر لزوم ہوتا تو پھر جدا ہو سکتا تھا بھائی؟ چار سے جفت ہونا جدا کر سکتے ہیں؟ ذہن میں بھی کر کے دیکھ لیں, نہیں ہو سکتے جدا بھائی. البتہ کیا ہوا, کوے سے آپ نے سیاہی کو جدا کر دیا. خارج میں تو نہیں مارانا, صرف کس میں؟
ذہن.
تو لزوم تین قسم پر ہے, کبھی خارج اور ذہن دونوں میں ہوگا, کبھی صرف خارج میں ہوگا, کبھی صرف ذہن میں ہوگا. لازم کی دو قسمیں ہیں مولانا, لازم بین اور غیر لکھی ہے مولانا. لازم غیر بین, لازم غیر بین وہ ہے کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے, کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے, کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا, لزوم کا یقین نہیں ہوتا, بلکہ یہ لزوم ایک یا زیادہ واسطوں پر موقوف ہوتا ہے, بلکہ یہ لزوم ایک یا زیادہ واسطوں پر موقوف ہوتا ہے. جیسے کثرت رماد کا لزوم کرم کے ساتھ, جیسے کثرت رماد کا لزوم کس کے ساتھ؟ کرم کے ساتھ. بھائی کثرت کا زیادہ ہونا لازم ہے کس کے ساتھ؟ سخاوت کے ساتھ. تو ذہن میں آپ دیکھیں ذرا راک کے زیادہ ہونے کا تصور کریں اور سخاوت کا تصور کریں، تو صرف ان دو کے تصور کرنے سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا. بھئی راک زیادہ ہے، زیادہ راک ہونا، اس کا تصور ذرا کریں. اور کس کا کریں؟ کہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں دونوں میں تلاش ہے بھئی جی؟ ہاں درمیان میں، کیونکہ کئی واسطے ہیں، ان واسطوں کی ضرورت ہے. وجہ یہ کثرت رماد لازم ہے سخاوت کے ساتھ، اس لیے کہ جو سخی ہوگا اس کے گھر زیادہ مہمان آئیں گے، اور جہاں زیادہ مہمان آئیں گے وہاں زیادہ کھانا پکے گا، اور جہاں زیادہ کھانا پکے گا وہاں زیادہ لکڑیاں جلیں گی، اور جہاں زیادہ لکڑیاں جلیں گی وہاں زیادہ راک ہوگی. بھائی وہاں کیا ہوگی؟ تو دیکھو کئی واسطے آ گئے بیچ میں، کئی واسطے آ گئے. تو معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ لازم غیر بین کس کو کہتے ہیں؟ صرف ملزوم اور لازم کے تصور سے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں میں کیا ہوتے ہیں؟ واسطے ہوتے ہیں. ان کا لزوم موقوف ہوتا ہے کس پر؟ واسطوں پر. جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کر دی، مثال سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو درمیان میں واسطے تھے. لازم بین بھائی، لازم بین، لازم بین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. لازم بین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، لازم بین کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں. اول، الگ سطر، اول اول وہ ہے، اول وہ ہے کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو، کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو اس بات کے لیے. اول وہ ہے کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو اس بات کے لیے کہ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے، عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے. بھائی تو کیوں نہیں لکھ رہا؟ بھائی تم کیوں نہیں لکھ رہا جی؟ عقل کو یقین ہو جائے ان دونوں میں لزوم کا. دوسرے لفظوں میں صرف ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے، صرف ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے، ملزوم کے سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے. جیسے عما کا لزوم بصر کے ساتھ، جیسے عما کے ساتھ بصر کا لزوم بھائی، جیسے عما کے ساتھ بصر کا لزوم بھائی، صرف عما کا تصور کریں فوراً کس کا تصور آ جاتا ہے؟ بصر کا بھی آ جاتا ہے. تو صرف ملزوم کے تصور سے کس کا تصور آ گیا؟ لازم کا بھی تصور. تو عما کے ساتھ لازم ہے بصر بھائی. معنی ثانی، وہ ہے کہ لازم و ملزوم کا تصور کافی ہو، کہ لازم و ملزوم کا تصور کافی ہو اس بات کے لیے، اس بات کے لیے کہ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے، کہ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے. اس عقل کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ان دونوں میں لزوم ہے, عقل کو لزوم کا یقین ہو جائے. چلو بھائی بال کی کھال اتارتے ہو تم. عقل کو کیا بھائی, کیا مسئلہ, کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ اوہو
اس بات
اردو والا ہے, اردو اس بات بھائی اس سین کے ساتھ ہے بھائی. چاہے لزوم کا یقین موقوف ہو, چاہے لزوم کا یقین موقوف ہو, لازم و ملزوم دونوں کے تصور پر, چاہے لزوم کا یقین موقوف ہو لازم لزوم دونوں کے تصور پر, جیسے لزوم زوجیت للاربعہ, جیسے لزوم زوجیت للاربعہ جفت کا لازم ہونا کس کے ساتھ؟ چار کے ساتھ. جیسے لزوم زوجیت للاربعہ یا لزوم کا یقین موقوف ہو, یا لزوم کا یقین موقوف ہو یا لزوم کا یقین موقوف ہو صرف ملزوم کے تصور پر, صرف ملزوم کے تصور پر, جیسے عما کا, جیسے بصر کا لزوم عما کے ساتھ, جیسے بصر کا لزوم عما کے ساتھ. جی تو یہ کیا ہوئی؟ دو قسمیں ہوئی لازم بیین کی. اول کو لازم بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں, اول کو لازم بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں, اور ثانی کو لازم بیین بالمعنی العام کہتے ہیں. خاص اور عام سے ہے بھائی. اول کو لازم بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں صاد کے ساتھ, ثانی کو لازم بیین بالمعنی العام کہتے ہیں. لکھ لیا بھائی؟ بس تو کیا بات ہوئی یہاں پر؟ لازم دو قسمیں ہیں مولانا, ایک بیین اور ایک غیر بیین. بھائی غیر بیین کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کر لینے سے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا, بلکہ درمیان میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ واسطوں اور قرینوں کی ضرورت پڑتی ہے مولانا. جیسے کثرت رماد کا لزوم ہے کس کے ساتھ؟ کرم اور سخاوت کے ساتھ. لیکن کیا دونوں کا تصور کرنے سے عقل کو ان میں لزوم کا پتہ یقین ہو جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ درمیان میں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کئی واسطوں اور قرینوں کی ضرورت پڑتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ جو سخی ہوگا اس کے گھر کیا زیادہ آئیں گے؟ مہمان. جس کے گھر زیادہ مہمان آئیں گے اس کے گھر کھانا زیادہ پکے گا, اور جس کے گھر کھانا زیادہ پکے اس کے گھر لکڑیاں زیادہ جلیں گی, اور لکڑیاں زیادہ جلیں تو زیادہ راکھ ہوگی بھائی. دوسرا لازم بیین ہے. لازم بیین کے دو معنی بیان ہوئے ہیں بھائی. ایک معنی یہ کہ جیسے ملزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے فوراً کس کا آ جاتا ہے؟ لازم. تو صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہے لزوم کے یقین کے لیے صرف مظلوم بھئی جیسے حما کا تصور آپ کے ذہن میں آیا فوراً کس کا آ گیا بس تو ایک مظلوم کا تصور کرنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے لزوم کا یقین ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جیسے حما آتا ہے مظلوم فوراً کون آ جاتا ہے بفر بھی آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے بفر بھی آ جاتی ہے تو معلوم ہوا ان دونوں میں لزوم ہے تو صرف ایک کے تصور یہ کافی ہے کس کے لیے لزوم کے یقین کے لیے لزوم کے یقین کے لیے بھائی سورت سمجھ میں آ رہی دوسرا معنی لازم ہے بیان کا یہ کہ ملزوم اور لازم دونوں کا تصور کافی ہو لزوم کے یقین کے لیے بغیر بیان میں کیا تھا دونوں کا تصور لزوم کے یقین کے لیے کافی نہیں تھا اس میں یہ دوسری قسم میں کیا ہے دونوں کا تصور کیا ہے لزوم کے یقین کے لیے کافی ہے دونوں کا تصور آئے گا عقل خود بخود فیصلہ کر دے گی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے لازم ہے جیسے مولانا پھر یہ دو قسم پر ہوگا چاہے لزوم کے لیے دونوں کا تصور ضروری ہے چاہے ایک کے ہی تصور سے کیا ہو جاتا ہے بھئی یہ بالمعنی العام ہے ایک دو مولانا خاص مطلق ہے ایک عام مطلق ہے ایک کیا ہے ایک پہلے کو میں نے اسی لیے بالاخص کہا وہ خاص مطلق ہے ثانی کیا ہے عام مطلق ہے یعنی اول ثانی میں داخل ہے جیسے انسان اور حیوان والا نام ہر انسان کیا ہے تو ہر جو پہلا معنی والا ہے وہ کس میں بھی داخل ہے ثانی لیکن ثانی والا اول میں ہر ایک داخل نہیں اس لیے عموم ہے تو ثانی معنی لازم بیان کا یہ تھا کہ دونوں کا تصور کافی ہو کس کے لیے لزوم کے یقین کے لیے کیا ہے بھائی بات لزوم کی چل رہی ہے بھائی عقل نے کیا کرنا ہے لزوم کا یقین کرنا ہے عقل نے کیا کرنا ہے لزوم کا یقین کرنا ہے تو اگر صرف ملزوم کا تصور کافی ہے ملزوم کا جیسے ہی تصور آتا ہے لزوم بھی کیونکہ جیسے ملزوم کا تصور آتا ہے کس کا آ جاتا ہے لازم کا آ جاتا ہے اور جیسے لازم آتا ہے ساتھ ان دونوں میں لزوم کا یقین بھی آ جاتا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی دیکھو بھائی بات چل رہی ہے لزوم کی پھر توجہ سے سنو بھائی دو چیزوں میں لزوم کی بات چل رہی ہے کہ عقل کو اور بات چل رہی ہے لزوم ذہنی کی کس کی ذہنی کی تو ذہن میں یعنی عقل ان دونوں میں لزوم کو یقینی اور قطعی سمجھتی ہے یا قطعی نہیں سمجھتی یہ مولانا تین قسم پر ہے ایک تو یہ کہ کبھی صرف جیسے ملزوم کا تصور آئے گا فوراً کس کا آ جائے گا لازم کا بھی جیسے عما کا جیسے تصور آئے گا نابینا ہونے کا جیسے ہی تصور ذہن میں آئے گا فوراً کس کا آ جائے گا بینا ہونے کا بھی تصور آ جائے گا کیونکہ نابینا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں صلاحیت کس کی تھی بینائی کی تھی بھائی تو نابینا ہونے کے ساتھ لازم ہے کس کا تصور بینا ہونے کا تصور عما کے ساتھ لازم ہے کس کا بصر کا تصور بھائی تو صرف عما کا جیسے ہی آپ تصور کرتے ہیں فوراً اس کے ساتھ یہ ملزوم ہے اس کے ساتھ ایک لازم بھی آ جائے گا کیا بصر کیا آ جائے گا جیسے عما کا تصور کریں کیا آ جائے گا بصر کا آ جائے گا تو ان دو صرف ملزوم کے تصور سے ہی عقل نے لزوم کا یقین کر لیا آپ نے تصور صرف کس کا کیا ملزوم کا اور عقل نے اس کی صرف ایک کے تصور سے لزوم کا یقین کر لیا ہے مولانا فوراً کھینچ کر کیا کیا دوسرے کو بھی لے آئی بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دوسری قسم یہ کہ دونوں جب حاضر ہوتے ہیں پھر لزوم کا یقین ہوتا ہے ایک آ جائے تو لزوم کا یقین نہیں ہوتا جیسے صرف چار آ جائے فوراً جفت ہونا نہیں آئے گا ذہن میں صرف جفت ہونا آ جائے ذہن میں جفت بھی ایک عادت ہوتا ہے جفت ہوتا ہے ایک قسم کا عادت کیا ہوتا ہے فوراً چار آئے گا بھائی عدد اتنے سارے ہیں کوئی اور بھی آ سکتا ہے کوئی، تو کوئی بھی لازم
نہیں ہے.
تو جیسے جفت ہونا اور چار مولانا، ان میں سے ایک کے تصور سے عقل کو یقین نہیں ہوتا دونوں میں لزوم کا. ہاں جفت ہونے کا بھی آپ تصور کر لیں اور چار کا بھی، تو چار ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے جفت ہونا، تو ملزوم کا بھی تصور کیا لازم کا بھی تصور کیا. اب عقل نے فیصلہ کر دیا کیا ان دونوں میں لزوم ہے، کسی واسطے کی ضرورت پڑی کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ لازم بین ہے بالمعنی الاہم، اور اول کیا تھا کہ صرف لزوم ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، وہ کیا تھا بالمعنی الاخص بھائی. اور لازم غیر بین کے اندر تو صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ کیا پڑتا ہے درمیان میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ معنی تین سمجھ میں آ گئے. بالمعنی العام کیا ہوا بھائی، لازم بین صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے کیا ہو جائے لزوم کا، اور بالمعنی الاخص کیا تھا صرف ملزوم کے تصور سے کیا ہو جائے لزوم کا یقین ہو جائے. بھائی یقین ہو جائے، اب بھی بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی آ گئی ہے. اب یہ پہلے کو عام اخذ، ثانی کو عام کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ثانی اول ثانی کے اندر داخل ہے، جیسے انسان ہے اور حیوان ہے، انسان کس میں داخل ہے حیوان میں، تو انسان اخذ ہوگا اور حیوان کیا ہوگا عام. تو یہ بھی لازم بین کے دو قسمیں ہیں، اول اخذ ہے کیونکہ وہ ثانی کے اندر داخل ہے، اور ثانی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو اول میں داخل نہیں ہیں. عموم خصوص مطلق کی نسبت کیسے بھائی، کیسے داخل ہیں جی؟ کیا کیا جائے؟ ٹھہرو، لزوم کی بات لزوم کے مطابق بناتے ہیں بھائی. جو یہ مثالیں میں نے لکھوائیں، بالاعم میں کیا کہا تھا؟ بالاخص پہلے بتاؤ، صرف ملزوم کے تصور سے کیا آ جاتا ہے لزوم کا یقین آ جاتا ہے، لازم کا تصور آ جاتا ہے. اور بالمعنی الاعم کیا تھا؟ دونوں کے تصور سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں دونوں کا تصور کافی ہے، یوں کہو دونوں کا تصور کافی ہے لزوم کے یقین کے لیے. بے زوجیت اور اربعہ، دونوں کا میں نے صرف تصور کیا، کیا آیا؟ لزوم کا یقین. اور ایک کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا؟ اچھا، میں نے ذہن میں بصر کا تصور کیا اور عمیٰ کا تصور کیا، جیسے ذہن میں دو چیزیں میں نے حاضر کی، ان میں لزوم آیا یا نہیں آیا بھائی؟ جب ایک سے آ رہا تھا تو دو سے بطریق اولا ہوگا بھائی، جب ایک سے آ رہا تھا تو دو سے بطریق ہے. تو مولانا بتائیے ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین آیا یا نہیں آیا؟ تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، جس میں صرف ایک ہی کافی تھا. وہاں صرف جب ملزوم کے تصور سے کیا ہو رہا تھا لزوم کا یقین ہو رہا تھا. یہ یوں کہے مولانا، ہم نے کیا تعریف کی لازم بالاہم کی؟ کہ صرف ملزوم اور لازم کا تصور ہی کافی ہو، کس کے لیے؟ لزوم کے. معلوم کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب چاہے وہ صرف ملزوم کے تصور سے دوسرے کا تصور آ جائے، چاہے دونوں کے تصور سے دونوں میں آپس میں کیا آ جائے لزوم آ جائے. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ ہاں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو گیا، یا دونوں کے تصور سے کیا ہو لزوم کا. اسی لیے ثانی کو کہتے ہیں بالمعنی العام، کیونکہ وہ اول کو بھی شامل ہے، اور اول کو کیا کہتے ہیں بالمعنی الاخص کہتے ہیں. سب کو آگے سمجھ میں بات؟ اب آپ کو بتائیں گے مولانا کہ یہاں پر دلالت التزامی میں لزوم ذہنی ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا لزوم تین قسم پر ہے، لزوم کبھی خارج میں اور ذہن میں دونوں میں ہوگا، کبھی صرف خارج میں ہوگا کبھی صرف، تو یہاں لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے، چاہے خارج میں ہو چاہے خارج میں نہ ہو، اس سے تعلق نہیں ہے بھائی، ہاں ذہن میں لزوم ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھو اس لزوم ذہنی سے کیا مراد ہے، تو مناطقہ کے نزدیک دلالت التزامی میں لزوم ذہنی کون سا ہونا چاہیے، بیّن ہونا چاہیے، لزوم ذہنی کون سا ہونا چاہیے، بیّن ہونا چاہیے، یعنی لا صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین آ جائے یا دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین آ جائے، مانا درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو، اس کو وہ کہتے ہیں دلالت التزامی۔ جبکہ عند البیانیین ان کے نزدیک لزوم ذہنی عام ہے، مطلق ہے مولانا، چاہے لازم بیّن کے ساتھ آئے چاہے لازم صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، یہ بھی شامل، ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، یہ بھی شامل، ملزوم اور لازم کے تصور سے یقین نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی عند البیانیین لزوم ذہنی مطلق ہے، بیّن کو بھی شامل ہے اور غیر بیّن کو بھی شامل ہے، اور عند المناطقہ دلالت التزامی میں صرف کون سا لزوم ہوگا، صرف بیّن ہوگا، چاہے بالمعنی العام ہو چاہے بالمعنی الخاص ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، چلیے جی سبق شروع کریں بھائی۔ شرط ہے التزام کی، مولانا ضمیر کا مرجع بتلایا، وہ کیا ہے، اللزوم الذہنی، یعنی ذہن میں کیا ہونا چاہیے، لزوم ہونا چاہیے، ای کون المعنی الخارجی، ہونا ایک معنی خارجی کا، بحیث اس طور پر، یلزم من حصول المعنی الموضوع لہو، کہ موضوع لہو کے معنی کے حصول سے لازم آتا ہو، فی ذہنی ذہن کے اندر کیا لازم آتا ہو بھائی، حصول ہو فی ہی، کہ وہ معنی خارجی بھی کیا ہو جائے ذہن میں حاصل ہو جائے۔ معنی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، دلالت التزامی میں کیا ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے نا، تو موضوع لہو کا معنی جیسے حاصل ہوتا ہے ساتھ کس کا، اس خارج کا معنی بھی حاصل ہو جاتا ہے، جیسے مانا نا عامہ ہے، اس کے ساتھ فوراً کس کا تصور آ گیا، بصر کا آ گیا جی، اربعہ ہے مولانا، اس کے ساتھ کس کا تصور آیا، زوجیت کا آ گیا، ساتھ لزوم کا یقین آ گیا، تو دیکھیے مولانا وہ ایک معنی خارجی کا ہونا ہے اس طور پر کہ اس کے موضوع لہو کے معنی کے حصول کے ساتھ لازم ہو، اس معنی خارجی کا حصول بھی، اما علی الفوری، یا یہ حصول کیا ہوگا مولانا، فوری ہوگا، اور یہ کس میں ہوگا، لازم بیّن میں ہوگا، کس میں، لازم بیّن میں ہوگا، او بعد التامل فی القرائن والامارات، قرائن و امارات، یہ مولانا عطف تفسیری ہے امارات جی، یا غور و فکر کے بعد قرینوں کے اندر اور نشانیوں کے اندر، بھائی درمیان میں قرینوں اور واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کون سا ہے، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاللُّزُومِ، اور لزوم سے مراد یہ نہیں ہے کیا بھائی، عَدَمَ انْفِكَاكِ تَعَقُّلِ الْمَدْلُولِ الْالْتِزَامِ عَنْ تَعَقُّلِ الْمُسَمَّى فِي الذِّهْنِ أَصْلًا، کہ بھائی لازم بیّن مراد نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، لزوم اوپر کیا ذکر کیا بھائی، لزوم ذکر کیا، اور لزوم کا کیا معنی بیان کیا انہوں نے، لزوم ذہنی کا کیا معنی بیان کیا، چاہے بیّن ہو چاہے، بتایا نہیں بھائی، علی الفور ہو یا بعد التامل ہو، علی الفور کون سا ہوتا ہے، لازم بیّن، اور بعد التامل کون سا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں واسطے ہوتے ہیں، جیسے راگ کی دلالت کس پر تھی، صحابت پر مولانا، تو وہاں واسطے ہوتے ہیں، وہاں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تو معلوم ہوا لزوم ذہنی عام ہے بیانیین کے نزدیک، چاہے بیّن کے ساتھ ہو چاہے غیر بیّن کے ساتھ، تو آگے رد کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی صرف بیّن مراد نہیں ہے، مناطقہ کی اصطلاح دیکھیے خود بتا رہے ہیں، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاللُّزُومِ، یہ جو متن میں لزوم آیا تھا اس سے یہ مراد نہیں ہے، کیا عَدَمًا فِقَاكِ، کہ جدا نہ ہو سکے، تعقل المدلول، مدلول التزامی کا، مدلول التزامی کا تعقل جدا نہ ہو سکے، عن تعقل المسمى، مسمى کے تعقل سے، فی الذہن، ذہن کے اندر، اصلا قطعا قطع مولانا، بھئی جیسے ہی مولانا آپ نے کیا کیا، عامہ کا تصور کیا، ساتھ ہی کس کا آ گیا، بصر کا، اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جدا نہ ہونا مسمى ہے، وہ ذات ملزوم مولانا، اور مدلول التزامی کون ہے، لازم ہے، وہ کیا ہے، تو مسمى سے مراد ہے ملزوم، اور مدلول التزامی کا لفظ آیا اس سے کیا ہے، لازم، تو ان دونوں میں جدائی آ سکتی ہے بھائی، عاما کے تصور سے بصر کا تصور جدا ہو سکتا ہے، جدا نہیں ہو سکتا، یا مولانا زوجیت اربعہ کے لیے جفت ہونا، کیا اربعہ سے جفت ہونا جدا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہی بات کر رہے ہیں کہ لزوم سے مراد عدم انفقاق، کس کا، مدلول التزامی کی جگہ ذرا لازم رکھو بھائی، مسمى کی جگہ کیا رکھو، ملزوم، کہ جدا نہ ہو سکے، لازم کا تصور، کس کے تصور سے، ملزوم کے تصور سے، ذہن کے اندر، اصلا اے قطعا بھائی، بالکل جدا نہ ہو سکے، ملزوم کا تصور، لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، یہ مراد نہیں ہے، عن اللزوم البینہ، یعنی کہ لزوم المعتبر عند المنطقیین، جو معتبر ہے کس کے نزدیک، تو مناطقہ کے نزدیک کون سا لزوم مراد ہے، بین بھائی، اور علم بیان والوں کے نزدیک مطلق ہے، عام ہے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا صرف کون سا لازم مراد، لزوم مراد ہوتا، لزوم بین مراد ہوتا، لخرج کثیر من معان المجازاتی والکنایاتی عن ان یکون مدلولات التزامیتا، تو نکل جاتے بہت سے ایسے معانی مجازی اور کنایات مدلولات التزامی ہونے سے بھئی، مدلول التزامی وہ نہ ہوتے بھئی، دیکھو مجاز اور کنایا، مجاز اور کنائے میں کئی واسطے آتے ہیں، تو یہ لازم غیر بین کی قبیل سے ہیں، کس کی قبیل سے ہیں، غیر بین، تو اگر ہم صرف لازم بین مراد لیں تو لازم غیر بین تو کیا ہوا، خارج، اور جب وہ خارج ہوا تو مجازات اور کنایات بھی کیا ہوئے، خارج ہو گئے، حالانکہ وہ خارج نہیں بلکہ کیا ہیں، داخل بھائی، تو یہ ایک خرابی، اگر ہم لازم بین مراد لیتے تو ایک خرابی یہ لازم آتی، لخرج کثیر من معانی المجازات، نکل جاتے بہت سے مجازی معنی اور کنایات، عن ان یکون، اس بات سے کہ وہ کیا ہو، مدلولات التزامی بن سکیں، اور دوسری وجہ، ولما تعطل اختلاف بالوضوح فی دلالت الالتزامی ایضا، نہ آتا، ما نافیہ ہے مولانا، نہ آتا اختلاف، اختلاف کس چیز میں، وضوح میں اختلاف نہ آتا، کس کے اندر، دلالت التزامی میں، اس میں بھی اختلاف نہ آتا، اس میں بھی بھئی، اس لیے کہ ہر ایک مساوی ہوتا ہے ایک دوسرے کے، لازم بین مراد لے رہے ہیں نا آپ، اگر ہم لازم بین مراد لیتے، ایک تو یہ خرابی لازم آتی، مجازات کنایات نکل جاتے، دوسری خرابی یہ لازم آتی مولانا کہ اختلاف ہم نے بات کرنی ہے، اختلاف کس چیز کے اندر، وضوح دلالت کے اندر، ہم نے، آپ نے تعریف نہیں پڑھی بھائی، طرق مختلفہ فی وضوح دلالت، تو ہم نے تو بات کرنی ہے مختلف طریقے ہوں، اور مختلف ہوں کس اعتبار سے، وضوح دلالت کے اعتبار سے، تو اگر صرف لازم بین مراد لے لو تو وہ تو وضوح کے اعتبار سے مختلف نہیں، وہ تو سارے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، مساوی ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ملزوم کے ساتھ لازم کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے کبھی جدا، تو جب بھی ملزوم کا تصور ہے ساتھ لازم کا تصور ہے، یا یا دونوں کا تصور ہے تو دونوں میں کیا رہا ہے؟ لزوم آ رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ذہن میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کا تصور ہو اور دوسرے کو اس سے آپ کیا کر دیں، جدا کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر تو ہر ایک کی دلالت کیا ہوئی؟ واضح ہوئی. کیا ہوئی؟ بھئی جیسے عما بولیں گے فوراً کس کا تصور آیا؟ بس جیسے زوجیت اور اربعہ کا تصور کیا، فوراً کیا پتا چلا؟ لزوم کا پتا چلا. مولانا صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان میں تو جدائی ہے ہی نہیں، یہ تو سارے آپس میں برابر ہیں، اور ہم نے بات کرنی ہے وضوح اور خفا کی، اور یہ تو سارے واضح ہیں. تو معلوم ہوا پھر یہ خرابی لازم آتی کہ دلالت کے اندر وضوح اور خفا میں اختلاف نہ ہوتا، حالانکہ ہم نے بات ہی کس کی کرنی ہے. سبق سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہے ذرا پیچیدہ لیکن غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کچھ نہ کچھ. وَتَقْيِيدُ اللُّزُومِ بِالذِّهْنِ. بھائی ماتین نے اوپر کیا کہا تھا؟ لزوم کے ساتھ لزوم کی بات تو انہوں نے بتلا دی. لزوم کون سا مراد ہے، بیین یا غیر بیین؟ دونوں مراد ہیں. اگر بیین مراد لیں تو پھر اس میں کیا آتی ہیں؟ دو خرابیاں لازم آتی ہیں. ایک خرابی تو یہ کہ مجازات اور کنایات نکل جائیں گے، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اختلاف بالوضوح نہیں رہے گا، وضوح اور خفا کے اعتبار سے اختلاف نہیں رہے گا. اب ماتن نے ذہنی کی قید لگائے، اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وتقید اللزوم بالذہنی، اور لزوم کو مقید کرنا ذہنی کے ساتھ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. انہو لا یشترط اللزوم الخارجیو، کہ شرط نہیں لگائے گی. کس کی؟ لزوم خارجی کی شرط نہیں ہے، چاہے لزوم خارجی ہو یا لزوم خارجی نہ ہو. کل عامہ، جیسے کہ مولانا لزوم ذہنی جیسے کہ عامہ ہے، نابین اندھاپن، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبَصَرِ، اس لیے کہ وہ دلالت کس پر کرتا ہے؟ بصر پر. التزاماً، کس طریقے پر؟ التزامی طریقے پر. لِأَنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ، اس لیے کہ عَمَا کس کو کہتے ہیں؟ عَدَمِ عَمَّا، اس ذات سے من شانہ اَن يَكُونَ بَصِيرًا، کہ جس کی شان کیا ہو؟ بصیر ہونا ہو، اس سے بصر کی نفی ہے. مولانا مَعَتَّنَافِ بَيْنَهُمَا، ساتھ ان دونوں میں منافات ہے. کن دونوں میں بھئی؟ عما اور بصر میں منافات ہے خارج کے اندر. کس کے اندر؟ جی، تو یہ مثال لے کر ہے کہ لزوم خارجی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ لزوم ذہنی کی بات ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں منافات ہے. فی الخارجی، کہاں پر؟ خارج میں. وَمَن نَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِاللُّزُومِ اللُّزُومَ الْبَيِّنَةِ. یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا. علامہ ابن حاجب نے ایک کتاب لکھی، مختصر بھئی، مختصر ابن الحاجب بھئی، اور وہ ہے اصول فقہ کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے لکھا کہ لزوم ذہنی ہوگا یا لزوم ذہنی، دلالت التزامی میں لزوم ذہنی ہوگا یا لزوم ذہنی، نہیں یوں نہ کہیں، انہوں نے کہا لزوم دلالت التزامی میں لزوم ذہنی کے اندر اختلاف ہے. دلالت التزامی میں لزوم ذہنی کے اندر اختلاف ہے. تو بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں مناطقہ کے نزدیک بھی لزوم ذہنی ہوتا ہے، لیکن ہوتا بیین ہے، اور علم بیان والوں کے نزدیک لزوم ذہنی ہوتا ہے، لیکن ہوتا کون سا ہے؟ مطلق ہے. تو معلوم ہو لزوم ذہنی پکی بات ہے، ہوگا، لیکن علامہ ابن حاجب نے تو ذکر کیا ہے کہ لزوم ذہنی میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو جواب دیتے ہیں بھئی وہاں پر جو اختلاف لزوم ذہنی میں نہیں ہے، بلکہ اختلاف اس کی نوع کی تعین میں ہے. علامہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی انہوں نے لزوم ذہنی سے کیا مراد لیا؟ لزوم بیین بمعنی الاخص مراد دیا. کیا مراد دیا؟ اس میں اختلاف ہے کہ یہ لزوم ذہنی سے کون سا لزوم مراد دیا؟ لزوم ذہنی بیین بمعنی الاخص. اس میں اختلاف ہے کہ یہ والا لزوم ہوتا ہے یا یہ والا، بلکہ یا کون سا لزوم ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہے، یہ والا لزوم ہوتا ہے یا مطلق. اور یہی بات تو انہوں نے بھی کہی مولانا، تو ماتن کے خلاف ان کا قول نہیں بھائی، شرح کے خلاف ان کی بات. انہوں نے بھی شرح میں یہی بتایا کہ اختلاف ہے اس بات کے اندر کہ مناطقہ کہتے ہیں دونوں قسمیں، ایک قسم داخل ہے لزوم ذہنی کے اندر، ایک قسم مراد ہے، اور بیان والے کیا کہتے ہیں دونوں قسمیں مراد ہیں. اور علامہ ابن حاجب نے بھی کیا مراد دیا، لزوم ذہنی سے کون سا لزوم مراد دیا؟ لزوم ذہنی بیین بالمعنی، اور اس کے اندر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں لزوم ذہنی بیین بالمعنی الاخص ہے، بعض کہتے ہیں نہیں بالاخص نہیں ہے، مطلقاً ہے. کیا ہے؟ مطلقاً ہے. تو یہی بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا ویسے سارے لا رہے ہیں؟ وَمَن نَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ، اور وہ جنہوں نے جھگڑا کیا ہے لزوم ذہنی کی شرط کے اندر کہ اس میں اختلاف ہے، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ، گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا لزوم کے ساتھ، کون سے لزوم کا؟ جو لزوم البینہ، لزوم بین کا ارادہ کیا، بِمَعْنِ عَدَمِ انفِقَاقِ تَعَقُّلِهِ، یہ تعقل ہی ہے بھئی، تا کے نقطے غلط لگے ہوئے، بِمَعْنِ عَدَمِ آدم انفقا کی تعقل ہی ان تعقل المسمى، بھائی لزوم بین بمعنی الاخص کس کو کہتے ہیں؟ کہ ملزوم کے تصور سے کس کا تصور آ جائے؟ لازم کا. یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور جدا نہیں ہو سکتا، وہی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، بمعنی آدم انفقا کی تعلق ہی ان تعقل المسمى، بہی معنی کہ جدا نہ ہو سکے تصور کس کا مولانا؟ لازم کے تصور سے، لازم کا تصور جدا نہ ہو سکے عن تعقل المسمى، کس کے تصور سے؟ ملزوم کے تصور سے. یہ تعقل ہی کی ضمیر بھائی وہ پیچھے مدلول التزامی نہیں گزرا بھائی جی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ اور اس سے کیا مدلول التزامی سے کیا مراد لیا تھا؟ لازم. اور مسمى سے کیا مراد لیا تھا؟ تو ملزوم سے لازم کا تصور جدا نہ ہو سکے، اور یہ کس کے اندر ہے؟ لازم بین بالمعنی الاخص میں. والمصنف اشارہ، اور مصنف نے اشارہ کیا الی اس بات کی طرف، ان لیس المراد باللزوم الذہنی، کہ لزوم ذہنی سے مراد نہیں ہے. کیا مراد نہیں بھئی؟ اللزوم البین المعتبر عند المنطقیین، وہ لزوم ذہنی بین جو معتبر ہے کس کے نزدیک؟ مناطقہ کے نزدیک. اچھا بقول اس پر مصنف یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے بھئی بتلا رہے ہیں، یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ لازم بین مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ لازم مطلق مراد ہے، چاہے بین ہو چاہے. دیکھیے ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، اگرچہ یہ لزوم لزوم ذہنی ہے، اگرچہ یہ لزوم کس کی وجہ سے ہو؟ اے مخاطب کے اعتقاد کی وجہ سے ہو، بعرف اے بسبب عرف، عرف کے سبب سے. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، اے ولو کان ذلک اللزوم، اگرچہ ہو وہ لزوم مولانا، مما یثبتہ اعتقاد المخاطب، جس کو کیا کرتا ہے؟ مخاطب کا اعتقاد ثابت کرتا ہے، بسبب عرف عام، کس کے سبب سے ہو؟ عرف عام کے سبب سے ہو. اس ہوا المفہوم من اطلاق العرف، اس لیے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے عرف کے مطلق ہونے سے. بھائی عرف دو ہے مولانا، ایک عرف عام ہے ایک عرف خاص ہے. عرف عام یعنی عوام کے اندر، کس کے اندر؟ عوام کے اندر ایک اصطلاح مولانا، جیسے شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے، اور یہ عرف عام میں شائع اور رائج ہے، اور بعض اوقات لزوم جو ہوتا ہے عرف خاص میں ہوتا ہے عرف عام میں، جیسے مولانا عرف نحو، عرف خاص سے مراد ہے کسی خاص فن علم یا پیشے والے لوگوں کی اصطلاحات میں جو لزوم ہوتا ہے. عرف خاص سے کیا مراد ہے؟ کیوں جو اصطلاحات ہیں خاص فن علم یا پیشے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عرف خاص کہلاتے ہیں. مثلا علم نحو والے ہیں مولانا، ان کے نزدیک فاعل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ رفع لازم ہے. تو کیا عوام کے نزدیک بھی فاعل کے ساتھ رفع لازم ہے؟ عوام کو یہی نہیں پتا بھائی، عبارت کی ترکیب کا ہی نہیں پتا، رفع نصب جر کا ہی نہیں پتا، تو یہ عرف کی اصطلاح ہے. اسی طرح مولانا علم کلام والے ہیں، ان کے نزدیک اصطلاح آتی ہیں دور تسلسل. کیا کہتے ہیں؟ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے. تو یہ ان کی اصطلاح میں ہے. جو اس علم کو جانتا ہوگا اس کو اس لزوم کا پتا ہوگا، کسی اور کو پتا. مثلا آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آپ کی بات سے تسلسل لازم آ رہا ہے، اگر وہ اس علم کا پڑھنے والا ہوگا سمجھ جائے گا کیا کہنا چاہتا ہے، میری بات باطل ہے. آپ اس کو کہتے ہیں آپ کی بات سے دور لازم آ رہا ہے یا آپ کی بات سے تسلسل لازم آ رہا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ کہ دور اور تسلسل تو باطل ہے، معلوم ہوا میری بات بھی. تو دیکھا دور کے ساتھ کیا لازم؟ باطل ہونا. تسلسل کے ساتھ کیا لازم؟ لیکن کیا عوام میں ہے؟ عوام کو کہو بھائی آپ کی بات سے دور لازم آ رہا ہے. وہ اور خوش ہو جائیں گے بھائی، کہ خاص نقطہ سمجھیں گے، خاص نقطہ لگتا ہے ہم نے بیان. اچھا بھائی کدھر گیا؟ تو کہتے ہیں بھائی بات چل رہی ہے کہ لزوم ذہنی ہونا چاہیے. یہ لزوم ذہنی چاہے عرف عام کی وجہ سے ہو یا عرف خاص کی وجہ سے ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو. عرف عام کے اندر خاص، عرف عام کے اندر لزوم بھائی جیسے شعر کے ساتھ کیا لازم ہے؟ بہادری لازم ہے. عرف خاص کے اندر جیسے مولانا تسلسل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ باطل ہونا. فاعل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ رفع لازم ہے. اور اس کے یا اس کے علاوہ ہوگا مولانا جس پر مقام یا قرینہ کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا لزوم پر بھائی. وَلَوْ لِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ بِعُرْفٍ، اگرچہ یہ مولانا مخاطب کے اعتقاد کی وجہ سے ہو بسبب عرف کے. وَلَوْ قَذَا كَانَ ذَلِكَ الْلُزُومُ، اگرچہ وہ لزوم مِمَّا ان چیزوں میں سے ہو. يُثْبِتُهُ اعتقاد المخاطب، جس کو ثابت کرتا ہو مخاطب کا اعتقاد. بسبب عرف عامٍ، کس وجہ سے عرف ہے؟ بھئی ماتن نے تو عرف کہا تھا، یہ آپ نے عام کی قید کیوں بڑھا دی عرف عام؟ جواب دیا اس بول مفہوم من اطلاق العرفی، اس لیے کہ یہی جب عرف مطلق بولا جائے کہ تو کیا مراد ہوتا ہے؟ عرف عام مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے جب مطلق ہو مولانا عرف بھائی. عرف کے اطلاق سے یہی مفہوم ہوتا ہے. او غیر ہی مولانا، اس تعارف عرف پر ہے، بے عرفین اوپر گزرا. یا مولانا یعنی العرف الخاصا، یعنی کہ عرف یہ الف لگائیں یہاں مولانا، العرف الخاصا یعنی کہ عرف خاص کا شرعی، عرف خاص جیسے شریعت ہے مولانا. واصطلاحات ارباب صناعت، ارباب صناعت بھائی، اور اصطلاحات ہیں. صناعت، صناعت جمع ہے صناعتن کی بھائی، یا صناعتن کی. یہ علم فن اور پیشے پر بولا جاتا ہے، مختلف علم والے، پیشوں والے اور فنوں والے جو ہیں ان کی اصطلاحات ہیں بھائی. یہ سارے عرف خاص ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ وغیرہ ذالکا، یا اس کے علاوہ، یعنی نہ تو عرف خاص ہوگا قرینہ نہ عرف عام ہوگا، بلکہ ان دونوں کے جیسے مقام دلالت کر رہا ہوگا یا کوئی اور قرین. والایراد المذکور، جی بھئی انہوں نے تعریف کیا کی تھی؟ تعریف کیا ذکر کی تھی؟ علم بیان کی. ایک معنی کو لانا مختلف طریقوں سے. اب کہہ رہے ہیں یہ جو لانا وہ بلکہ اراد المذکور, اور وہ لانا جو مذکور ہوا یعنی اراد المعنی الواحد بطرق مختلف, اراد المعنی الواحد یعنی لانا ایک معنی کا مختلف طریقوں سے. فل وضوح, کس میں؟ وضوح کے اندر. یہ وضع غلط لکھا ہے, وضوح کریں اس کو, وضوح بھائی. یہ وضوح کے اندر لا یتعطا بالوضعیت, یہ وضعیہ کے اندر نہیں آتا بھائی, یہ وضعیہ کے اندر نہیں آتا. بھائی انہوں نے کیا کہا تھا کہ طریقے جو ہیں آپس میں مختلف ہونے چاہیے, کس اعتبار سے؟ وضوح اور صفا کے اعتبار سے. اور وضو اور پھر انہوں نے تقسیم کی تھی دلالتوں کی, ایک دلالت وضعیہ بنائی اور ایک دلالت عقلیہ. دلالت وضعیہ سے علم بیان والے کیا مراد دیتے ہیں بھائی؟ توجہ ہے بھائی, دلالت وضعیہ سے علم بیان والے کیا مراد لیتے ہیں؟ دلالت خاموش بیٹھیں کیوں بھائی جی, سست کیوں بیٹھے ہیں سارے بھائی؟ فن ثانی ہے بھائی, یہ سارا اسی طرح چلنا ہے, بڑا مشکل فن ہے, بہت مشکل ہے, کوشش کرو گے تو آ جائے گا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ دلالت عقلی وضعیہ کس کو کہتے ہیں علم بیان والے؟ دلالت مطابقی کو. اور دلالت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ التزامی. اور علم بیان والوں نے دلالت مطابقی کا نام رکھا دلالت وضعیہ, اور دلالت التزامی اور تضمنی دونوں کا نام کیا رکھ دیا؟ عقلیہ رکھ دیا. اب آپ کو بتانے لگے ہیں وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دلالت مطابقی بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ دلالت مطابقی کے اندر وضوح اور خفا نہیں ہے, بلکہ اس کی دلالت اپنے معنی پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ واضح ہوگی, واضح ہوگی. تو یہی بات کر رہے ہیں, وہ جو ہم نے کہا تھا الاراد المذکور اراد المعنی الواحد بطرق مختلفۃ بالوضوح, یعنی معنی واحد کو لانا مختلف طریقوں کے ساتھ وضوح کے اندر, لا یتعطا بالوضعیت, یہ حاصل نہیں ہوتا کس کے ساتھ؟ دلالت وضعیہ کے ساتھ, ای بدلالت المطابقیہ تھی. دلالت وضعیہ سے کیا مراد ہے؟ مطابقی مراد ہے. لئن السامع, اس لیے کہ سامع جو ہے ان کان عالما بوضع الالفاظ, اگر وہ عالم تھا کس کے ساتھ؟ الفاظ کی وضع کے ساتھ. دیکھو پہلے سمجھ لو پھر آسان ہے آگے, سارا آسان ترجمہ ہے. دلالت مطابقی میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. تو اس میں آپ لفظوں کو بدل بھی دیں والا نہ, لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پہ دلالت کر رہا ہے تو ہر ایک واضح تر ہوگی دلالت. جب آپ کو لفظوں کا پتہ ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی, میں کہتا ہوں خد فلان یشبہ الوردہ, فلان کے رخسار تو گلاب کی مانند ہیں. فلان کے رخسار کس کی مانند ہیں؟ گلاب کی مانند ہیں. اب آپ کو خدہ کا معنی بھی معلوم, اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, وہ ضمیر یہ بھی معلوم ہے آپ کو کس معنی کے لیے وضع ہے. اسی طرح یشبہ, مثلا میں نے عربی میں کہا نا خدہ یشبہ الوردہ, یشبہ کا معنی بھی آپ کو معلوم, الورد گلاب, ورد کا معنی گلاب, یہ بھی آپ کو معلوم. تو اب جب آپ کو ہر لفظ کی وضع کا پتہ ہوگا تو معنی کے اندر کوئی شفا ہے؟ ترکیب کا بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس ترکیب میں مماثلت بیان کی جا رہی ہے, فلاں کے رخسار گلاب کی مانند ہیں, ہر لفظ کا معنی واضح تھا, آپ کو کیا ہوا؟ پوری طرح معنی سمجھ میں آ گیا. اب میں اس کو مثلا بدلتا ہوں مولانا, میں خد کو بدلتا ہوں وجنتم کے لفظ سے, وجنا بھی رخسار کو کہتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وجنتن کس کو کہتے ہیں؟ اب میں کہتا ہوں وجنتہ یشبہ الوردہ، تو جب اس کا معنی معلوم ہے اس کی بھی دلالت معنی پر کیا ہوئی؟ واضح، تو کوئی فرق آیا وضو اور خفا میں؟ تو اگر سامع کو وضع کا پتا ہے تو آپ الفاظ جتنے بھی بدل دیں مولانا رہے گی تو دلالت مطابقی، اور جب مطابقی رہے گی تو معنی کا جب پتا ہوگا تو کوئی خفا نہیں. اور اگر دوسری صورت یہ وضع کا پتا نہ ہو، جب وضع کا پتا نہیں ہوگا تو سرے سے معنی کہیں نہیں پتا چلے گا. ایک عام آدمی کو کہیں آپ فرضہ یشبہ الوردہ، اس کو وضع کا نہیں پتا خد کس کے لیے ہے، یشبہ کس کے لیے ہے، ورد کس کے لیے ہے، اس کو معنی کوئی سمجھ میں آئے گا نہیں. تو یا تو اس کے اندر دلالت خوب واضح ہوگی یا سرے سے دلالت ہی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا ظہور اور خفا ہو، کہ دلالت تو ہو اور کیا ہو، ظہور اور خفا ہو. یا تو وضع کا پتا ہوگا تو ظاہر دلالت، یا وضع کا پتا نہیں تو سرے سے دلالت ہی
نہیں،
ظہور اور خفا نہیں آ سکتا، یا ہوگی یا سرے سے ہوگی نہیں. دیکھیے لیا سامع امکان عالم بوضع الفاظ، اس لیے کہ سامع اگر وہ جاننے والا تھا الفاظ کی وضع کو، لذلك المعنى وہ الفاظ جو وضع ہے اس معنی کے لیے، لم یکن بعضھا اوضح دلالۃ علیہ من بعض، تو ان میں سے بعض الفاظ وہ زیادہ دلالت کرنے والے نہیں ہوں گے بعض سے. والا اور اگر ایسا نہ ہو، وان لم یکن عالما بوضع الفاظ، یعنی وہ الفاظ کی وضع سے کچھ جاننے والا نہ ہو، لم یکن کل واحد من الفاظ دالا علیہ، تو نہیں ہوگا لفظوں میں سے ہر ایک اس پر دلالت کرنے والا اس معنی پر. اگر وہ الفاظ کی وضع سے کا عالم نہیں تو لفظوں میں سے ہر ایک اس معنی پر دلالت کرنے والا، جس کا اس کو پتا ہوگا وہ دلالت کر رہا ہوگا، جس کا نہیں پتا ہوگا وہ دلالت نہیں کر رہا ہوگا. لتوقف الفهم على العلم بالوضع مثلا، اس لیے کہ فہم معنی کا فہم یہ موقوف ہے علم بالوضع پر. وضع کا علم ہوگا تو پھر معنی کا بھی آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں. مثلا اذا قلنا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خطہ یشبہ الوردہ، اس کا رخسار مشابہ ہے گلاب کے. فسامع ان کان عالما بوضع المفردات، پس سننے والا اگر وہ جاننے والا ہے وضع مفردات کو بھی، کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، والہیئت ترکیبیہ، اور اس کو ہیئت ترکیبیہ کا بھی پتا ہے کہ اس جس ترکیب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، امتنع تو ممتنع ہوگا، یکون کانا تامہ ہے، یوجد تو ممتنع ہوگا، یوجد کلام ان کے پایا جائے کوئی ایسا کلام، آگے نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے صفت بنے گی، کہ پایا جائے کوئی ایسا کلام جو ادا کرے اس معنی کو، بطریق المطابقتی، کس طریقے پر؟ مطابقی کے طریقے پر، دلالتن اوضح، ایسی دلالت جو زیادہ واضح ہو، او اخفا یا زیادہ خفی ہو. بھائی جب اس کو وضع کا پتا ہے تو دلالت مطابقی کوئی اور لے آؤ اور اس کو وضع کا پتا ہو تو وہ اس طریقے سے یہ جو ذکر ہوا نہ تو اس سے زیادہ واضح ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ خفی ہو سکتا ہے. مثلا مولانا آپ کیا لاتے ہیں، خد کی جگہ کیا لاتے ہیں، وجنتہ یشبہ الوردہ. اب وجنہ کا بھی اس کو معنی پتا ہے، تو جیسے خطہ یشبہ الوردہ پورا معنی اس کو پتا چل رہا تھا، وجنتہ یشبہ الوردہ اس کا بھی کیا کرے گا، کیا ہوگا، اس کو پورا پتا چل جائے گا. تو کوئی ایک بھی اوضح اور اخفانی دونوں واضح ہیں بھائی، دونوں میں کمی بیشی کوئی نہیں. لأنه اذا اقیم مقام كل لفظ، اس لیے کہ جب قائم مقام کر دیا جائے ہر لفظ کے، ما ایسا لفظ، یرادفہ جو اس کا کیا ہو، مرادف ہو، فالسامع ان علم الوضع، سامع جو ہے اگر اس کو وضع کا پتا ہے، فلا تفاوت فی الفہم، تو پھر اس کے سمجھ معنی کے سمجھنے میں کوئی فرق ہے، دونوں سے پورا پورا معنی سمجھے گا، کسی میں خفا نہیں ہوگا. والا اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس کو وضع کا پتا، لم يتحقق الفهم، تو فہم ثابت ہی نہیں ہوگا، سرے سے اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. وانما قال لم يكن كل واحد دالا، ماتن نے کیا کہا مولانا، لم يكن كل واحد دالا، انہوں نے کہا تھا اگر جاننے والا ہے وضع کو، ادھر دیکھو توجہ سے بھائی، کہ سامع اگر وہ جاننے والا ہے الفاظ کی وضع کو تو ہر معنی، ہر لفظ کی دلالت، تو ہر ایک کی دلالت مولانا اس معنی پر کیا ہوگی؟ واضح ہوگی. اور اگر وہ ہر لفظ کی وضع کو نہیں جاننے والا تو ہر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں لم یکن, دیکھو آخری متن, لم یکن ہر ایک الفاظ میں سے وہ دلالت کرنے والا معلوم ہوا, کچھ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے. تو یہ سلب کلی ہوا یا سلب جزی؟ جی سلب جزی ہوا نا. تو سوال یہ سلب جزی کیوں لے کر آئے بھائی؟ اوپر کہا تھا اگر عالم ہو ہر ہر لفظ کا, اور نیچے کہہ رہے ہیں اگر ہر لفظ کا عالم, عالم بالوضع. اوپر کہا تھا ہر لفظ کی وضع کا پتہ ہو تو معنی واضح. آپ نیچے کہہ رہے ہیں ہر لفظ کی وضع کا پتہ نہ ہو تو بعض الفاظ کی حالت واضح. تو یہاں کیوں کلی کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہتے ہیں بھائی اوپر معنی کلی ذکر کیا اور کلی کی نقیص کیا آتی ہے؟ موجبہ کلیہ کی نقیص کیا آتی ہے؟ طالبہ جزیہ ہی آتی ہے. تو اوپر موجبہ کلیہ تھا وہ جاننے والا ہو ہر لفظ کا, تو اب اس کی نقیص لیا ہو وہ نہ جاننے والا ہو بعض بعض لفظوں کا. تو موجبہ کلیہ کی نقیص کیا آتی ہے؟ طالبہ. وَإِنَّمَا قَالَ, اور ماتین نے یہ جو کہا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ دَالًا, کہ نہ ہو ہر ایک معنی لفظ دلالت کرنے والا. یہ کیوں کہا؟ لِأَنَّ قَوْلَنَا, اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا اوپر جو ہم نے کہا تھا وہ عالم بوضع الالفاظ, کہ وہ جاننے والا ہو کس چیز کو؟ الفاظ کے معنی. اس کا معنی یہ ہے انہ عالم بوضع کل لفظ, کہ وہ جاننے والا ہو ہر لفظ کی, بھائی جو بھی اس کے سامنے الفاظ ہے ان میں سے ہر لفظ کی وضع کو وہ. خطہ یشبہ الورد, خط کو بھی جاننے والا, ضمیر کو بھی جاننے والا, یشبہ کو بھی جاننے والا, اور ہر لفظ کو جاننے والا ہوگا تو اس کو معنی سمجھ میں آئے گا. فنقیزہ, پس اس کی جو نقیز ہے المشار الیہ بقولہ, جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس قول کے ساتھ. کس قول کے ساتھ؟ وَإِلَّا. بھائی متن میں وَإِلَّا کہہ کر کیا ذکر کی گئی؟ اس کی نقیز ذکر کی گئی. یکون سلباً جزیاً, یہ نقیز کیا ہوگی؟ سلب اے اِن لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِوَضْعِ كُلِّ لَفْظٍ, اس لیے کہ اگر وہ عالم نہیں ہوگا ہر لفظ کی وضع سے, فَيَكُونُ اللَّازِمُ عَدَمَ دَلَالَتِ كُلِّ لَفْظٍ, تو اس کے ساتھ کیا لازم آئے گا؟ کہ ہر لفظ دلالت نہیں کر رہا. وَيَحْتَمِلْ, اور یہ احتمال ہوگا, اَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ مِنْهَا دَالًا, کہ بعض الفاظ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر لفظ تو دلالت نہیں کر رہا لیکن یہ احتمال ہے کہ بعض الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں. لِاحْتِمَالِ اَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوَضْعِ الْبَعْضِ, اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ وہ عالم بالوضع ہے, بعض الفاظ کو وہ جانتا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی بتاؤ سلب کلی عام ہے یا سلب جزی عام ہے؟ جی میں نے کہا کوئی انسان کھڑا نہیں, میں نے کہا بعض انسان کھڑے نہیں, میرے کس جملے میں عموم زیادہ ہے؟
کوئی انسان بعض
انسان, بعض انسان کھڑے نہیں, اس میں عموم زیادہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں کوئی انسان کھڑا نہیں, جی نہیں کہہ رہا. اچھا بیٹھ جاؤ. اب میں کہہ سکتا ہوں کوئی انسان کھڑا نہیں, اب کہہ سکتا ہوں. معلوم ہوا ایک شامل ہے حالت, ایک حالت شامل
نہیں.
اچھا اب کھڑے ہو. اب میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں, میرا کلام صادق ہے غلط ہے؟ معلوم ہو اس حالت میں کہہ سکتا ہوں بیٹھو. اب میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں, غلط ہے صحیح ہے؟ کیسے غلط ہے؟ میں نے کب کہا بعض کھڑے ہیں؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں بعض انسان کھڑے
نہیں,
تو یہ دونوں حالتوں کو شامل ہے, اور وہ صرف کس کو شامل ہے؟ کس میں عموم زیادہ آیا؟ سلب جزی میں. آگے ایک اشکال ہے مولانا، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا بھائی، دلالت مطابقی میں کبھی وضو اور خفا کے اعتبار سے فرق نہیں آتا، یہی بات ہوئی نا بھائی، توجہ سے بھائی توجہ سے، آپ نے کیا کہا دلالت مطابقی سے بحث نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر وضو اور خفا والی بات نہیں چل سکتی، تو کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں چل سکتی، ہو سکتا ہے ایک لفظ کا معنی آپ زیادہ استعمال ہیں وہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، ایک لفظ وہ کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا، جیسے اسد شیر کو کہتے ہیں لیکن یہ کثیر الاستعمال ہے، جیسے اسد بولتے ہیں فوراً کس کا ذہن میں تصور آیا، تو اس کی دلالت اوضح ہوئی، لیکن غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن غضنفر زیادہ استعمال ہے، تو غضنفر کی دلالت کس پر، شیر پر، یہ بھی مطابقی ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں کچھ خفی ہے بھائی، کیا ہے؟ تو معلوم ہوا بعض اوقات لفظ کو زیادہ استعمال کرنے سے یا اس کی وضع اس کو ابھی قریب کے زمانے میں استعمال کیے اس وجہ سے، یا ہمارا نا اس کے ساتھ مانوسیت زیادہ اس کو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، تو اس کی دلالت واضح ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے اس کی دلالت کیا ہوتی ہے کچھ خفی ہوتی ہے، اگرچہ دونوں میں دلالت مطابقی لیکن ایک واضح ہے اور ایک کیا ہے خفی ہے۔ جی دیکھیے بھائی یہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، ولی قائلین اور کسی قائل کے لیے جائز ہے، کہنے والے کے لیے یہ پورا یہ کہنا، لا نسلم ہم تسلیم نہیں کرتے، ہاں دمت تفاوت فی الفہمی کے معنی کے سمجھنے میں تفاوت نہیں ہوتا، معنی کے سمجھنے میں تفاوت نہیں ہوتا، آپ نے کہا نا بھائی تفاوت نہیں ہوتا، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، اعلیٰ تقدیر العلم بالوضع جبکہ علم جبکہ وضع کے بارے میں جانتا ہو، علم بالوضع کی تقدیر پر مولانا جبکہ علم بالوضع کا اسے پتہ ہو، تو آپ نے کہا معنی کے سمجھنے میں فرق نہیں ہوتا، ہم یہ بات آپ کی تسلیم، وضع کا پتہ ہو پھر بھی فرق ہوتا ہے، جیسے اسد اس کا بھی معنی آپ کو پتہ ہے، ایک غضنفر ہے اس کا بھی معنی آپ کو پتہ ہے، لیکن اسد کی دلالت اوضح ہے اور غضنفر کی دلالت ذرا خفی ہے بھائی، بل یجوز بلکہ جائز ہے، ان یحضر فی العقل کہ حاضر ہو جائے عقل کے اندر، معانی بعض الالفاظ المفظونتی بعض ایسے الفاظ کے معانی جو مفظونت جو کیا تھے جمع تھے، فی الخیال کہاں جمع ہوتے ہیں الفاظ بھائی خیال میں، جب بعض ایسے الفاظ جو خیال میں جمع تھے ان کے معنی ذہن میں حاضر ہو جائیں، بی ادن التفات کس کے ساتھ تھوڑے سے توجہ سے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں ذہن میں، کثرت الممارسات ممارسات کہتے ہیں مشق اور تجربے کو مولانا، کثرت مشق کی وجہ سے کثرت بھائی بار بار یعنی استعمال کرنے کی وجہ سے، ول موانستی مانوسیت ہے مولانا بار بار مانوس ہوتا ہے سنتا رہتا ہے اکثر، یا کثرت موانست کی وجہ سے مانوسیت کی وجہ سے، وقرب عہد بہا عہد کہتے ہیں زمانے کو، قریب العہد کہتے ہیں حال ہی میں کچھ ہی عرصہ ہوا، قریب العہد کس کو کہتے ہیں حال ہی میں کچھ ہی عرصہ ہوا نیا، تمہارا نا کیونکہ فرق ہوگا کیوں، لقرب العہد بہا ہا ضمیر راجع ہے الفاظ کو، یعنی قریب ہے زمانہ ان الفاظ کا، یہاں ہا سے پہلے استعمال مضاف محذوف ہے ای باستعمالہا، قریب ہے زمانہ ان کے استعمال کا، یعنی ان کے استعمال کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے، ابھی آپ چند منٹ پہلے استعمال کر رہے تھے اور ایک لفظ ہوا جو آپ نے آج سے 15 سال پہلے استعمال کیا تھا، پھر کبھی استعمال ہی نہیں کیا، نہ سنا آپ نے کتاب میں پڑھا، تو جس کا عہد قریب ہوگا وہ ذہن میں کیا ہوگا ادنا التفات سے حاضر ہو جائے گا، اور جس کا استعمال بڑے زمانے میں ہوا تھا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا غور فکر کرنا پڑے، بخلاف الباز بخلاف الباز کے فإنه يحتاج إلى التفات، اس لیے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں التفات کی ایسے التفات کے اکثر جو زیادہ ہو، وہ مراجعات اور ایسے رجوع کرنے کے اطولا جو کیا ہو طویل ہو، مولانا مع کون الالفاظ مترادفتن، باوجود اس کے کہ الفاظ کیا ہیں مترادف ہیں، والسامع عالما، اور باوجود اس کے کہ سننے والا جانتا بھی ہے، بالوقت کس کو وضع کو، وہذا مما نجد من انفسنا، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پاتے ہیں ہم اپنے نفسوں میں، ہمیں خود بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض چیزوں کا معنی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، بعض کے میں کیا کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ دلالت مطابقی ہوگی تو وضو اور خفا نہیں آ سکتا، ہم نے ثابت کر دیا کہ ہے دلالت مطابقی لیکن بعد میں وضو ہے اور بعد میں کیا ہے خفا ہے. والجواب، جواب یہ والا نا، کہتے ہیں بھائی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بحث ہے دلالت کے اندر، غور سے سنو بھائی ادھر، ہماری بحث ہے دلالت کے اندر کہ دلالت اس لفظ پر، اس لفظ کی معنی پر واضح ہوگی یا خفی ہوگی، کب؟ جبکہ اس کو وضع کا پتا ہو، جب وضع کا پتا ہوگا تو اس لفظ کی دلالت اس معنی پر واضح ہے یا خفی ہے. ہماری بات دلالت میں چل رہی ہے اور آپ چلے گئے وضع کی طرف، آپ کا اعتراض کس پر مشتمل ہے؟ وضع پر مشتمل ہے، کیونکہ اگر مخاطب کو وضع کا علم ہے، وہ ذہن میں حاضر ہے، فوراً اس کو پتا چل جائے گا. اگر مولانا 10 سال اس نے استعمال ہی نہیں کیا تو اس کے ذہن سے تو وہ وضع کا ہی ظہول ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ جب وضع کا ہی ظہول ہو چکا ہے تو وہ عالم بالوضع ہی نہ رہا، جب عالم بالوضع ہی نہیں پھر تو وہ تو ہماری بحث سے خارج ہے. ہماری تو بحث کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ جس وہ جو عالم بالوضع ہو، یعنی وہ علم وضع اس کے ذہن میں حاضر بھی ہو، اور جب بھی ذہن میں کسی چیز کی وضع کے بارے میں کا علم ذہن میں حاضر ہوگا تو فوراً لفظ بولتے کیا آ جائے گا مانا. بس غضنفر ہے، غضنفر آپ کہہ رہے ہیں خفا، خفا نہیں ہے بھائی. اگر آپ کے ذہن میں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات حاضر ہے، آپ کو پتا ہے کہ غضنفر کس کے لیے ہے، تو آپ یہ وضع علم ذہن میں حاضر ہے تو فوراً غضنفر کی دلالت شعر پر اور اسد کی دلالت شیر پر بالکل برابر ہے، کوئی فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں غضنفر، میں کہتا ہوں اسد، اس وقت دونوں کی وضع کا علم آپ کے ذہن میں حاضر ہے مولانا، تو اب کیا ہو رہی ہے دلالت دونوں پر برابر ہو رہی ہے، اب کوئی خفا نہیں. ہاں جو آپ نے بات کی کہ کبھی کم، وہ اس کا تعلق تو اس میں تو وضع ہی ذہن سے نکل جاتی ہے، جب وضع نکل جائے تو ہماری بحث سے خارج ہے. جواب سمجھ میں آیا؟ والجواب، جواب یہ ہے مولانا، ان تفاوت کے فرق جو ہوتا ہے معنی کے سمجھنے میں، انما ہوا من جہت عدم تذکر الوضع، وہ کس جہت سے ہوتا ہے کہ وضع اس کو یاد نہیں ہوتی، وبعد تحقق العلم، اور بعد اس کے کہ جب ثابت ہو جائے علم بالوضع، یعنی اسے علم بالوضع یاد آ جائے، وحصولہ اور وہ اسے حاصل ہو جائے، بالفعل اس کو حاصل ہو جائے، فالفہم ضروری، تو پھر معنی کا سمجھنا کیا ہے؟ ضروری، قطعی ہے مولانا، یقینی ہے، پھر معنی کا سمجھنا یقینی ہے، پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.